जिसने आप
कौन करेगा
मेरी कर सकता हूँ
नहीं बैठे फिर करके जाए जैसे जब बात चलेगी वैसे ठीक है सके हरे माँ हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हिंदुस्तान में होते थे तो एक मर्तबा वो शेखुल हदीस मौ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आए कांधेला में मजार उलूम में सहारनपुर में तो कहने लगे कि मेरे पास मेरी अभी ट्रेन है मुझे दूसरी ट्रेन से वापस जाना है वक्त बहुत कम है शॉर्ट टाइम है तो मुझे तसव्वुफ के बारे में पूछना और समझना है तो शेख हदीस साहब ने फरमाया अच्छा चलो नहीं बता कहा नहीं हजरत अभी टाइम कम है मैंने अपने शेड्यूल में 3 दिन रखे हैं मैं वापस आऊंगा 3 दिन आपके साथ रहूंगा बहस मुबासा करूंगा ताकि आप मुझे तसव्वुफ समझाएं और मैं आपसे समझूंगा और 3 दिन तक मैं इसमें आपसे हमारी डिस्कशन होगी विल डिस्कस हमने फरमाया मेरी बात तो सुनते जाओ कहा नहीं हजरत टाइम नहीं है अभी बस ट्रेन छूटने वाली है तो फरमाया सुनते लो मेरी छात्र फरमाए ये माँ हबीबुर रहमान साहब अपना वाक़या खुद सुनाते हैं कहा हजरत शेखुल हदीस साहब ने फरमाया 2 जुमलों में कि तसव्वुफ की इब्तिदा है इन नमल आमालु बिन्नियात यानी अपनी नियत को दुरुस्त कर लेना कि मैंने अपना जो काम करना है वो अल्लाह की रजा के लिए करना है फरमाया ये तसव्वुफ की इब्तिदा है और उसकी इंतहा है कि अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किए थे उनमें से एक सवाल था मल इहसान ये इहसान क्या है तो फरमाया कि अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका कि अल्लाह ताला की ऐसी बंदगी बजा लाओ कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो ये तो आला मकाम है और इसी जुमले में जो दूसरा मकाम वो इब्तिदा के कि अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे वो तो फइन्नहु यराका जुमला इस्मिया के साथ है वो तो तुमको जरूर देखता है ये है तसव्वुफ यानी अपनी नियत को अल्लाह के लिए जो काम करे अल्लाह के लिए करे और उसके तसव्वुफ की इंतहा और उसकी निहाया यह है कि यह बंदगी के एहसास के मैं गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं ये फरमाया तो हबीबुर रहमान साहब फरमाते हैं कि बस मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं आगे कोई जवाब ना दे सका
on the realities of tasawwuf from Quran and Sunnah. So many of these answered this question. So Sheikh mentions by saying that once Sheikh al-Hadith Zakaria rahimahullah was going on journey and one Mawlana Habib al-Rahman came to him and asked him to accompany him and to take out some time to ask him the question to explain the realities of tasawwuf. What is this tasawwuf about? So Sheikh Zakaria rahimahullah told him that I can answer you now if you like. So he said, no, don't answer me now. I've taken out 3 days which I've set aside and we'll have this discussion of tasawwuf back and forth and we'll debate this. I've taken out special time for this. So Sheikh told him, but just first listen to what I have to say. So he said, no, you're traveling now, you're about to get on the train, it's not the appropriate time. He said, but just listen to what I have to say. So he said, okay, I'll listen to what you have to say. So he said that, listen, the beginning of tasawwuf is from إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, that all actions are dependent on intention. This is the beginning of tasawwuf, and its end is, as the riwayah of Bukhari, مَالْإِحْسَانِ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. That is the end destination of it. So this is the beginning, this is the end of it, and one lower status in the next nominal sentence of the jumla ismiya, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. And that is the lower stature. That this is the beginning point, and that is the end point. So Sheikh is mentioning that if you want to know the reality of tasawwuf, then this is all of the reality that is contained from this beginning, everything in between, that ends in this state that a person is worshipping Allah as if they are seeing them. And if they haven't reached that higher status, then at least they have reached the status that they are aware that Allah subhanahu wa ta'ala is looking at them.
Kaaba Sharif ki Jumur Abraham or Masjid Ibrahim, then Hazrat batane lage ke kyunki Baitullah ko Ibrahim alaihis salam ne banaya to Baitullah ki taameer Ibrahim alaihis salam ne jo farmaya wo pehli dafa nahi thi, usse pehle bhi Baitullah ki taameer hui thi aur Ibrahim alaihis salam ke baad Quraysh ne iski dobara taameer ki thi. Quraysh ki taameer mein aur Ibrahim alaihis salam ki taameer mein do farq the wazeh hai. ایک تو فرق یہ تھا کہ جیسے آج کل یہ جو ملتزم کے پاس جو دروازہ ہے یہ ایسٹرن سائٹ کہلاتی ہے مشرقی دروازہ, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو تعمیر تھی اس میں ایسٹرن بھی تھا ویسٹرن بھی تھا, شرقی غربی مشرق اور مغربی, یعنی باب ملک فات والی سائٹ پہ. دوسرا جو فرق تھا وہ یہ کہ وہ جو یہ دروازہ بھی اٹھا ہوا ہے زمین سے, تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر میں جو دروازہ تھا وہ زمین تک تھا حتیم کے علاوہ, جو حتیم کھلا حصہ اس کے علاوہ یہ دو واضح فرق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہیں کہ آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کی تعمیر ویسی ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام میرے والد میرے باپ ان کی تعمیر کے مطابق ہو جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کو اپنی حیات میں نہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی حضرت عائشہ, تو یہ ان کے خاص شاگرد بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاص شاگرد بھی ہیں. حضرت عائشہ کی روایتیں کثرت سے ان کے پاس ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ان کی جب خلافت کا زمانہ آیا ایک تھوڑی مدت تھی, تو انہوں نے کعبہ شریف کو ویسے ہی تعمیر کروایا جیسے جو ابراہیم بنا ابراہیمی جس کو کہتے ہیں. لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شہادت کے بعد پھر وہی قریش والی تعمیر آ گئی. جب عباسی خلفاء حکومت میں آئے تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کیا, استفتاء کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کی تعمیر بنا ابراہیمی کی طرز پر ہو جائے تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا. آپ نے منع فرمایا, فرمایا ہوگا یہ کہ جو بادشاہ آئے گا کوئی اس روایت کو لے گا کوئی اس کو لے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امت میں جھگڑا ہوگا. لہذا امام مالک کے اس فتوی کی وجہ سے آج تک اب وہی طرز تعمیر جو طرز قریش پر ہے وہی چلا رہا ہے, اور پھر امت کو کسی بادشاہ نے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے. یہ بات چلیے, یہ بات شروع
کریں. And this thought came in his mind that Alhamdulillah it is named after Ibrahim alayhi salatu wasalam, who was the person who built the Kaaba. So he's going to a little history of the Kaaba and the building of the Kaaba, that Ibrahim alayhi salatu wasalam was the person who rebuilt the Kaaba. We know the little history of it. And after Ibrahim alayhi salatu wasalam, the Sheikh is saying the next people who built it were the Quraysh, who rebuilt the Kaaba and the distortions and breakages which had occurred in the Kaaba. Sheikh mentions that there were two primary differences between the building of the Kaaba of the Quraysh from that of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, One of those was that as we have now the door on the eastern side of the Kaaba, that door was existent when Ibrahim a.s. built the Kaaba, as well as there was a western door towards the direction of the door of Malik Fahd, King Fahd. So that was one primary difference. And the second primary difference, that the doors were not lifted off the ground, they were at ground level. These are the two primary differences. It was the desire of Nabi alayhi salatu wasalam that he rebuild the Kaaba as it was built by Ibrahim alayhi salatu wasalam, which we know included the Hatim and these two primary differences. However, during the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, he did not make any changes to the Kaaba and he left it as it was. Aisha radiallahu anha made mention of this, that she knew that this was the desire of Rasulullah. When the time and the khilafah of Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu came, we know that Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu, he remained as Khalifa in Makkah Mukarramah in the surrounds for a very short period of time. In those political differences, that's where he remained the Khalifa in Makkah Mukarramah. At that time, now Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu, we know that he was a very senior Sahabi, he was the nephew of Aisha radiallahu anha, and he was one of her most famous or senior students because he had access to her. If we look at the riwayat, the narrations of Aisha radiallahu anha, many of them are narrated by Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu. In any case, so in his time of khilafah, he reinstated the Kaaba to be like it was built by Ibrahim alayhi salatu wasalam. However, after his demise, then the era of the Abbasids came, and the Abbasids then broke this down, obviously because of the enmity with Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu, they broke this down.
So
it was the Umayyad Khulafa who came first, of course, after the... So when the Umayyad Khulafa started coming, then they broke down the portion that Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu had done, and they reverted it to the time that it was in the time of Nabi alayhi salatu wasalam. When that period was finishing and the Abbasid era came, then they now, due to their enmity with the previous rulers, decided we want to revert it as it was by Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu. And this matter was now going on. And it was the time of Imam Malik rahimahullah. They went to Imam Malik rahimahullah and went to go and seek a fatwa from him to ask him that should we do this or not. Imam Malik rahimahullah gave the fatwa that the Kaaba, the way it is now at the moment, it should not be changed and it should remain on its current format. And he stated the reason for this. That the reason for this would be that if we have to allow everybody to change it, every era, new king, new ruler will want to change it in accordance to their desire and as they wish. So that fatwa continues until today, that the Kaaba remains in its current form based on the fatwa of Imam Malik rahimahullah.
تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی اس کے بعد دعائیں مانگی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا جو اپنے اصل موضوع کے لیے رہا. تو دعائیں مانگی, پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پہلے ہی پارے میں. اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کعبہ شریف تو بن گیا, لیکن کعبہ شریف کے آداب کون سکھائے گا اور اس کو آباد کون کرے گا؟ اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ انہی خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. لہذا مفسرین کا, علماء کا, سارے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ظہور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی شکل میں ہے. سب کا اس پر اجماع ہے سوائے یہود کے. یہود کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آتی, کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا ماشاءاللہ تعالی نے, لیکن اس کے برعکس وہ اولاد اسماعیل میں سے آئی, انہوں نے نہ مانا بس. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے افعال, یوں کہیے کار نبوت, کہ اس نبی کو جو مبعوث کیا جائے اس کے نبی کے کار نبوت کیا ہوں گے, مقاصد نبوت کیا ہوں گے. تو تین چیزوں کا ذکر کیا, یتلو علیہم آیاتک, تلاوت تلاوت کا اطلاق صرف قرآن پاک پر ہوتا ہے, پہلی کتابوں پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا. دوسرا مقصد یعلمہم الکتاب الحکمہ, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. تلاوت کے لیے مکاتب قرآنیہ ہے, وہ پورشن وہاں پر قائم ہو گیا, مولوی ابو بکر صاحب اس کو لے کر بیٹھ گئے. اور یعلمہم الکتاب الحکمہ یہ مدارس دینیہ ہے جہاں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کی بھی تفسیر ہے لیکن بہرحال اس کی تفسیر کی وجہ سے فی الحال. تیسری چیز کو جو ذکر کیا وہ ہے یزکیہم, تزکیہ. یہ تزکیہ خانقاہوں کا شعبہ ہے اور اس کو اب دیکھنا, ہم اردو میں کہتے ہیں خدا, مراد اللہ ہی ہے, تو تزکیہ کا نام تصوف رکھ دیا گیا. تو ہے اصل میں وہ تزکیہ کہ جس کو, اور یہ تزکیہ کس کا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس طرح مکاتب کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, آپ کے بعد آپ کے خدام نے اس کو سنبھالا, اللہ نے آپ کے خود غلاموں سے یہ کام لیا. مدرسے کا شعبہ آپ کا تھا, آپ کے غلاموں سے لیا. تو تزکیہ کا شعبہ یہ بھی آپ کا تھا, اب آپ کے غلام کر رہے ہیں. تو مکاتب, مدارس دینیہ اور خانقاہ, یہ تزکیہ کا شعبہ ہے. اب تزکیہ کیا چیز ہے پھر میں عرض کرتا ہوں.
So Ibrahim alayhi salatu wasalam, after he built the Kaaba, he made three du'as from Allah subhanahu wa ta'ala. We know the du'as which I mentioned, Rabbana taqabbal minna until the end, Rabbana waj'alna muslimini, and the third du'a, Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Now, here the ulama are unanimous, the third du'a meaning that, oh Allah, send from among those here themselves, i.e. that after having built the Kaaba, the people of this land send from them a messenger. Ulama unanimous on this, scholars are all unanimous on this, that this was meant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is meant by the Rasul, which is being asked to be sent here. Except, we have an exception from the Jews who expected the Nabi and the Prophet to come from the Israelite tradition. But elsewhere everybody is unanimous that this is meant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is meant here. In this ayah, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of three fundamental functional purposes of the Rasul who is going to come. The first of those, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, that he will make tilawa and read up to them the verses. Shaykh mentions, there's only one thing of which tilawa is made, and that is the Qur'an. So one of the functional purposes of the messenger is to read the Qur'an and to teach the Qur'an. He said on one hand that is happening, that Shaykh Abu Waqan, for example, is running that class where Qur'an is being taught. The second is وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, and to teach them the interpretations of the book. Shaykh mentions that there is a long explanation of this, but it doesn't allow for us to do the entire explanation, but generally the explanation of the book. The third function is وَيُزَكِّيهِمْ, and to purify them. Now in this purification process, Shaykh mentions, look, sometimes we have a change of terminology. The term tazkiyah has become the term tasawuf. He said this is nothing strange. Look, an example, the word khuda in Urdu means something which is worship, but what is meant by it is Allah. So in the same way, you have a change of terminology does not mean a change of objective. This is the point that is meant here. So in the same way, after the demise of Rasulullah ﷺ, he appointed those who carried on that function. So the first function were those who taught the Qur'an, where Rasulullah ﷺ instructed them to carry on the teaching of the Qur'an. They were those who explained the Qur'an. And the third point, which was also a fundamental function of Rasulullah ﷺ, was to purify the Summa of Tazkiyah. They were those who also done that function, and that is exactly what the teaching of Tazkiyah of Tasawwuf.
اچھا دیکھیے, یہاں پر اسی مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں چار جگہ بیان فرمایا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا یعنی انشاء کے طور پر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. دو تین رکوع کے بعد ہی اس کو ذکر کیا, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اتمام نعمت کے طور پہ, وَكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ الى آخره. تیسری جگہ چوتھے پارے میں ذکر کیا, وہاں فرمایا احسان کے طور پہ, لقد من اللہ, یہ اللہ کا احسان ہے. اس میں بھی اسی کو ذکر کیا. پھر آخری جو ذکر کیا وہ سورہ جمعہ کے اندر اپنی صفت کے طور پر ذکر کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم الی آخر. اچھا آپ یہ دیکھیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں یزکیہ مؤخر ہے، یعلمہ الکتاب الحکمہ مقدم ہے، باقی تینوں جگہ پر تزکیہ مقدم ہے اور یعلمہ الکتاب الحکمہ مؤخر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تزکیہ مؤخر پہلی جگہ پر اور باقی تین جگہ مقدم ہے، تو بات یہ ہے کہ علم مقدم ہے تزکیہ پر، یہ بات یاد رکھنے کی. علم کا جو مقصود ہے وہ علم تعلیم کتاب اور حکمہ، یہ جو ہے مقصود ہے اور یہ اس کے مقدم ہی ہے، لیکن باقی تین جگہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو علم ایک دودھ ہے، وہ مضروف ہے اور وہ ایک دودھ ہے، لیکن دودھ جس برتن میں رکھا جائے گا وہ برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر برتن صاف ستھرا نہ ہوگا، وہ کنٹینر اگر وہ پیوریفائی نہ ہوگا، تو جو کنٹین جو چیز ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی.
He said, we analyze, we find in the Quran that there are four verses which speak about the same topic and subject matter that is contained in this ayah with references of وَيَعْلِمُهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. The references appear in four different places in the Quran, and each one of them in a different context. The first context is a jumla in Sha'iyya, which means it is statement mentioning a functional purpose, as we see in the first ayah. In the second ayah, just a few pages later, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا, the end of this verse is where the same subject matter is mentioned. This is mentioned in حَيْثُ الْنِعْمَةِ وَلِيُتِمَّ النِعْمَةِ عَلَيْكُمْ, so that this is a blessing for you, these three functions. The third place Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it, this is like a favor. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, Allah has favored you by giving you these three functions. And the fourth one is in Surah Al-Jum'ah, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions this as a quality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that these three functions are his quality. Now, if we analyze all three verses, in the first verse Allah subhanahu wa ta'ala brings the teaching first, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُزَكِّيهِمْ, the purification comes last. But if we look at the rest of the three verses, the matter of يُزَكِّيهِمْ comes first, and then the teaching, and then the wisdom and other understanding comes last. It says, what is the reason for this? Since the reason for this is the first ayah is pointing to a fundamental principle that ilm will always come first and it will always take precedence, and then everything else will come later, the purification. That is the principle that Allah wants to denote through the dua of Ibrahim alayhi salam. But if you look at the last three verses, then the process or the sequence changes. Why did the sequence change? To show that, look, one, to show the importance of tazkiyah, that look, if you want to have the rest of it which follows, there has to be a clean utensil which has the capacity to absorb whatever is given to it from the teachings of the Quran and from the teachings of the Sunnah. So Shaykh mentions that the example of like milk, this is like milk, that what you have, the teachings of the Quran, the recital of the Quran, this is like pure clean milk, but the utensil you place it in has to be clean. So this is the example of the tazkiyah, that if you don't have a clean utensil, you're taking the milk that's putting it in the dirty utensil, you're going to contaminate the milk due to the filth of the utensil. So hence the process of purification then gains importance from this.
تعلیم باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک معلم ہو جو علم پڑھانے والا ہو، یعنی یہ فعل اپنے صرف فاعل پر تمام نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فاعل بھی چاہیے، مفعول بھی چاہیے. کوئی علیحدہ کوئی خود نہیں پڑھ سکتا، کوئی معلم خود ہی ہو، متعلم بھی خود ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس فعل، یہ فعل متعدی جس کو ہم جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں نا، یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کے لیے فاعل بھی چاہیے، مفعول بھی چاہیے. لہذا کوئی تعلیم خود نہیں کر سکتا کہ میں خود ہی عالم بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو تزکیہ بھی فعل متعدی ہے، لہذا اس کے لیے ایک مزکی ہوگا، ایک مزکہ ہوگا. کوئی یہ چاہے کہ میں خود اپنا تزکیہ کر لوں، تو اگر وہ ایک عالم یہ کہتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ خود کروں گا، تو اس سے کہنا چاہیے کہ اگر تم اپنا تزکیہ خود کرو گے تو تم نے علم کیوں دوسرے سے حاصل کیا. لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ جس طرح سے تعلیم کے لیے معلم یعنی فاعل اور مفعول دونوں ہونے چاہیے، اسی طرح سے تزکیہ کے لیے لازم ہے کہ فاعل اور مفعول ہونا چاہیے. ایک مزکی ہوگا جو پیوریفائی کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے لیے پیش کرے گا. اچھا، ماشاء اللہ.
The word ta'lim is coming from form 2, which is fa'ala yufa'ilu tafa'il. The speciality above tafa'il, we know that one speciality is it stuff doesn't leave us even in tasawwuf, it found us. Okay, the stuff yabi nature. Yabi again. So the issue is that it's form 2 and it's causative. When it becomes causative, for it to function primarily or to function optimally, you have to have the fa'il and maf'ul. So now we understand that when it comes to ta'lim, no person can gain knowledge by themselves. There has to be a student, there has to be a teacher, and the process of teaching happens. Nobody can learn by themselves. They cannot claim to be a teacher and a student and learning and teaching themselves. So the same principle, the same wording, the same safi term or same form is used in tazkiyah, yuzakkihim. So he says, why is it that a person cannot purify themselves, they need to be in the presence of somebody else who is doing the purifying. Said, why is it that we can understand the analogy when we apply it to ilm, but when it comes to purification and tazkiyah, we can't understand this analogy?
Okay, zakihim mein fa'il bhi maujood hai na, aur ye fa'il jo hai wahid hai, ye zaki, aur hum jo hai iska jo maf'ool hai wo jama hai, theek hai na. تو پتہ یہ چلا اس میں ایک نقطہ میرے شیخ فرماتے ہیں پتہ چلا شیخ ایک ہوگا اس کے ایک شیخ کے لاکھوں مرید ہو سکتے ہیں ہم میں پوری دنیا بھی آ سکتی کہ یہ ہم کی ضمیر میں جمع ہے ہم کی ضمیر جمع کی ہے اور یزکی میں جو مزکی ہے وہ واحد ہے لہذا شیخ ایک ہوگا کیونکہ یہ مزکی چاہے کہ مزکہ چاہے کہ میں اس شیخ سے بھی لوں اس سے بھی استفادہ کروں اور وہ چاہے میں دارالعلوم جو ہے یہاں بھی پڑھوں فلاں چلا بھی ایک پیریڈ یہاں لے لوں ایک پیریڈ وہاں لے لوں تو علم حاصل کر سکے گا ایسے نہیں ہوگا نا تو وہ پہلے ایک جگہ ہو جائے ایک جگہ سے وہ علم اگر سیکھے گا تو اس طرح سیکھ جائے گا لہٰذا تزکیے کے لیے بھی ضروری ہے کہ شیخ ایک ہونا چاہیے اور ایک شیخ کے کئی مرید ہو سکتے ہیں کیوں ہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ ایک شیخ کے کئی مرید ہو سکتے ہیں
which is contained in as wahid, it's singular, the jama is plural. It's a very subtle point, it's a very valuable point. It says that the domain of home means, so when the purifier, the fa'il can only be one, i.e. the sheikh is only one, and the murids will be many. So this is a subtle indication that look, you will have one sheikh and he can have many murids. But this will not be twisted. One murid cannot have many sheikhs. He cannot take benefit from everywhere. Person wants to study where he studies somewhere else. He cannot claim to do as he chooses. So in the same way, his benefit and his purification will happen at the feet of one person.
تزکیہ ہے تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المعانی میں جو عربی زبان میں تفسیر ہے اس کے اندر تزکیہ کا ترجمہ تطہیر سے کیا ہے پیوریفیکیشن سے ہی کیا ہے تطہیر سے لہذا انہوں نے تزکیہ کا ترجمہ تفعیل کا ترجمہ تفعیل سے کیا اب اس کی تین تزکیہ تین قسم کا ہے نمبر ایک تزکیہ دل کا ہے اور علامہ علوسی نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یطاہر قلوب الصحابتی يطاهر قلوب الصحابة عن العقائد الباطلة والاشتغال بغير الله کہ یعنی یہ صحابہ کے قلوب کو پاک فرمائے باطل عقیدوں سے اور ہمارا دل کسی غیر میں مشغول نہ ہونے پائے اس لیے کہتے ہیں نا بعض جائز چیزیں بعض جیسے دکان کھولنا جائز ہے حلال ہے لیکن نماز کے وقت اذان کی آواز آئے نماز کا وقت ہو جائے تو اب مسجد اب اس وقت اپنی شٹر ڈاؤن کرے دکان کو بند کرے اور مسجد میں آئے تو جائز کام بھی ہے تو جائز کام میں ایسا مشغول ہونا کہ جس سے اللہ بھول جائے تو اس کو بھی جو ہے اجازت نہیں ہے لہذا دل کا تزکیہ یہ ہے کہ ایسی جائز چیزوں میں بھی ایسا مشغول ہونا جس سے غیر اللہ کی طرف چلا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے لہذا شیخ کی ذمہ داری ہے کہ دل کو ایسے صاف کرے کہ جائز کاموں میں بھی ایسا مشغول ہوا غیر اللہ کی طرف نہ چلا جائے لہذا باطل عقائد سے اور دل کو غیر اللہ میں مشغول ہو سے بچانا یہ دل کا تزکیہ ہے
which is an indication again that the first type of tazkiyah is the tazkiyah and the purification of the heart. He has mentioned the definition of this, the purification of the heart from all type of wrong belief, one, and number two, from anything which deters a person from the being of Allah subhanahu wa ta'ala, which distracts a person from the being of Allah subhanahu wa ta'ala. So the primary function here is that one of the objectives of tazkiyah is to cleanse the heart and to cleanse it from even that which is permissible. Not the impermissibilities it has to be cleansed from, but even the permissibilities, that which takes a person's attention away from Allah, it has to be cleaned and purified from that. So the example Shaykh gives is like, for example, owning a business. A person is allowed to own a business, But on condition that he follows the regulations of Sharia. The time of Salah comes, he needs to close his business and go there. Why? Even a permissible thing at times becomes impermissible, conducting business at the time of Salah. He says this is the same thing. It's not the case of permissibility or impermissibility, but that which becomes a distraction away from Allah, the heart needs to be even cleansed away from that.
یعنی صحابہ کے نفوس کا تزکیہ کہ ان کو پاک فرمائے اخلاق رذیلہ سے. مثلا کہ بندہ ناشکرا ہے تو ناشکری کرنے والا شکر ادا کرنے لگ جائے, اور اسی طرح سے دنیا کی محبت ہونا اور دنیا کی تعریف جو کی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کرتے وہ دنیا ہے. تو پتہ چلا اگر کسی کو جائز چیز نے بھی اللہ سے غافل کر دیا اس کی بھی معنی دنیا ہے, اور اگر کوئی چیز انسان کو جیسے اولاد ہے اسی اولاد کو عالم حافظ بنا دیا اب یہ دنیا نہیں ہے. وہ تجارت کرتا ہے شریعت کے اصول کے مطابق اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, مسجد بنا رہا ہے, مدارس بنا رہا ہے, علماء پہ خرچ کر رہا ہے, دین کے کاموں پہ خرچ کر رہا ہے, لٹریچر کتاب دینی تقسیم کر رہا ہے, تو اب اس کو دنیا کہنا جائز اور درست نہیں ہے. اگر دنیا کے معنی وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی یہ تعریف ہے کہ ان الحد کا ان طلب الاخرہ و ان جاوید الدنیا ذریعہ للآخرہ و وسیلہ لها فہی نعم المتاع. تو لہذا اور اسی طرح سے توازو پیدا ہو جائے, تکبر جیسے ہو کہ جی میں بڑا آدمی ہوں, تو یہ جو ہے اخلاق رذیلہ ہے, اس کی ضد کیا ہے کہ اس کے اندر توازو پیدا ہو جائے کہ نہیں بھائی میں کچھ نہیں ہوں. اسی طرح سے جتنی اخلاق کی یہ تعریف ہے جیسے توکل ہے, تفویض اللہ ہے, اللہ تعالی کی محبت ہونا, اور جو بندہ شکر گزار بندہ بنے, اور صبر ہو, اور تسلیم و رضا ہو, اور تو یہ سب اخلاق ایک بہرحال وہ ہے. تو یہ دوسرا تزکیہ ہے نفس ہے.
Second one is the function of Rasulullah was to purify the Sahaba from all of the evil tendencies and characters. So this is one of the primary functions of Rasulullah, to cleanse the Sahaba from this. So if a person has all of these qualities inside of them, every person has qualities which are disliked or disapproved. Like for example, the quality that one needs to develop in expressing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is to cleanse oneself from their own achievements and express the gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, the love of dunya and the love of material gains in the heart. So this is something, anything, what is the definition of dunya? Anything which takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala, their attention, this will be classified as dunya. So to cleanse the heart away from that. And the third thing Sheikh mentioned was takabbur and pride and arrogance which comes into a person, to cleanse the heart, that I want my name, I want to be high, but instead to cleanse the heart from all of these and the other qualities which Sheikh mentioned. The second primary function is to cleanse the character from all of this.
اور تیسرے جو ہے کہ یطاہرون ابدان الصحابتی عن الانجاسی والاعمال القبیحہ, کہ صحابہ کے بدن کو نجاست سے پاک کرنا اور برے اعمال جو ہمارا جسم ظاہر ہے اس سے پاک کرنا, جیسے شریعت نے استنجا کرنا سکھایا, یہ بھی ہے کہ ہمیں سکھایا کہ ایسے استنجا کرو, قبلے کی طرف رخ نہ ہو, اور جو ہے چھینٹوں سے بچنا چاہیے, سوراخ میں نہ کرو, ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا, یہ سب ہے. اسی طرح وضو کرنا سکھایا کہ نماز پڑھنی ہے وضو ایسے کرو, یہ اس کا طریقہ کار ہے, وضو سکھایا. غسل کا طریقہ سکھایا کہ شریعت میں یہ بھی وہی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے جسم کا کوئی حصہ, ہماری آنکھ, ہمارا کان, ہماری ناک, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری شرمگاہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو, کوئی پورا بدن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے, یہ جو ہے بدن کا تزکیہ ہے.
That how to deal with the matters of Sharia. That for example, in the matter of istinja, how should one deal? Not to do it standing, not to do it in a public place, not to do it in a way where one gets impurified. In the same token, how to make wudu, how to cleanse oneself. So in general, to purify oneself from all the physical, the wrongs of the physical deeds, to cleanse oneself from this. So included in this will also be all the filthy characters on the outside which one displays will also be included in this, as the internal qualities and the cleansing of that was included.
Now the last thing is that who can... It's very important. Who can become muzakki? There are number of qualities must be in muzakki. The number one, he must be Muslim. That is the very important, must be Muslim. Second thing, he practice upon the whole Shariat and Sunnat. Second. Number third, uske aqaid durust ho. His beliefs are on the right path. Number four, it is not necessary that muzakki is alim. It is not necessary. But he must know the important, the farais, important knowledge of deen, he must know. کیسا نہیں کہ جناب وہ نماز کے مسائل جانتا ہے جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایسے پیر تھا جالی پیر تو اس نے نماز پڑھائی تو نماز میں سجدہ صاف کیا آخر میں تو اس کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ خیریت آپ نے سجدہ صاف کیوں کیا کہا وہ اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی سو ترجمہ جلدی سے کرتے
Actually, non-human, at least, but it doesn't have to be an alim, but it's got to know the basics at least, the fundamentals he's got to know. It's like, for example, there's one shaykh, he was there and he was making salah, end of the salah, he made what we call a sajda saf. But there's obviously, it means a cleansing sajda. So somebody asked him after the salah, why did you make the extra sajda? He said, did you make any adab or anything? He said, no, I was in salah and I just broke a little wind, so I thought I'd just cleanse and rectify my salah on this last sajda.
دین کا ضروری علم رکھتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ پورا عالم ہو, لیکن بہرحال دین کا ضروری علم رکھتا ہو, کیونکہ اگر وہ شیخ بھی ہے تو اپنی علوم کے لیے وہ بھی علماء سے رابطہ کرے گا.
He has to have some basic knowledge and he himself, that sheikh, will consult other scholars if necessity be.
اور اس کی ایک شرط ہے کہ اس کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں, اچھا ہاں ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی کسی شیخ کے ساتھ رہا ہو. He must has spent his own time with some muzakki, and that muzakki has allowed him to do tazkiyah. That is the sixth one. So that muzakki has allowed him to do tazkiyah. And the other thing is that ke uske paas ke jo baithne wale hain, uske jo shagird hain, wo khud bhi shariat o sunnat par amal karne wale ho.
And the seventh condition is those who surround the Shariah shall be following the Sharia and the Sunnah.
Achha. And this is the banda khud dekhega. Usko kehte hain jaise hamare aaj kal na Bluetooth ki pairing hoti hai. Ki Bluetooth ki pairing ho. To jisko kehte hain understanding level aur compatibility, munasbat. Munasbat ki compatibility na. Is the word ke compatibility ho. اور مناسبت ہو, انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ دیتے ہیں, بہرحال وہ مناسبت پیدا ہو آپس میں.
دس از این امپورٹنٹ ون دیٹ ہیز کمپیٹیبلٹی. ان ادر ورڈز, سمبڈی وانٹس ٹو ٹیک مزکی اے شیخ, دیر ہیز ٹو بی سم کمپیٹیبلٹی ان دی پرسنالٹی, ایٹ لیسٹ سم
پریزنس. دیٹ از دی کمپیٹیبلٹی اور کمپیٹیبلٹی اف اسپریچول بلڈ گروپ. اسپریچول بلڈ گروپ. اچھا اس کے بعد اس حوالے کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت میں کمی ہو اور دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہو, یہ خود بیٹھ کر اس کو پتا چل جائے گا.
And then by sitting there in the company of the chef, he himself will feel that he is inclined towards the dunya and he is
اللہ تعالیٰ کی محبت
getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala and he is getting more fervor to practice on deen.
ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجھ سے شیخ کس کو بنانا چاہیے, تو میں نے یہ شرائط پیش کی, تو کہنے لگے کہ ایسا آدمی تو ملنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا اچھا اگر ایسا آدمی مل جائے پھر تو پھر تو اس کی سہولت لازمی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو مع الصادقین, جب اللہ نے فرمایا امر ہے کونو امر ہے, اور امر مضارع امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں ہوتا ہے تجدد استمرار, لہذا یہ کونو کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کونو کا حکم قیامت تک والوں کو دیا ہے, مگر قیامت تک صادقین پیدا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے.
What if you actually do find a person like that? So he said, then you have to stay by him. I mean, then you have no choice. So he said, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran ordered us to be with those who are truthful. Now, you know, kunu, Amr is made from Mudari, and Mudari has the quality of istimrar and new continuity, i.e. continuity all the time. So if Allah subhanahu wa ta'ala has ordered that you must be with the truthful and use the term in such a way, it means Allah has taken responsibility on Himself that there will be people all the time created like this who will be the sadiqeen, and where the ummah will be able to sit and benefit from their company.
اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ جو مزکہ ہے وہ ساری زندگی اللہ والوں کی صحبت کا محتاج رہے گا اس لئے مرتے دم تک کسی کو اپنے سر پر بڑا رکھے کیونکہ کونو ہے تو جب کونو ہے تو اس میں استمرار ہے تو پتہ چلا کہ مرتے دم تک آخری سانس تک بغیر اللہ والوں کی زندگی نہ گزارے
It means when there's continuity, it means that you will always have to be under somebody who is truthful. I that this indicates that till a person dies, there will have to be senior somebody on top to give guidance to that person.
میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الاقصاب حردوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت نے اپنے سب سے پہلے شیخ بنایا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو After his demise, he chose Hazrat Khaja Azizul Hasan Marzoob Rahmatullah Alayh. After his demise, he made Sheikh Hazrat Maulana Shah Abdul Ghani Sahab, Maulana Abdul Rahman Sahab Kamilpuri Rahmatullah Alayh. After his demise, he selected Hazrat Maulana Shah Abdul Ghani Sahab Phulpuri Rahmatullah Alayh. After him, he chose Maulana Shah Muhammad Ahmed Sahab Rahmatullah Alayh. And after him, Maulana Mufti Mahmudul Hasan Sahab Gangui Rahmatullah Alayh. So he made how many sheikhs he made? MashaAllah. That is the practical example of Hazrat Maasha Abdul Sahab Hardui Rahmatullah Alayh. وما علينا إلا البلاغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.